الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب صدق نبينا الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شريف پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم انتہائی قابل احترام معزز محترم بزرگوں بھائیوں جملہ ذاکرین کرام, میں یہاں صرف اس غرض سے حاضر ہوا کہ حضرت اقدس رحمت برکاتہم کی زیارت کر لوں, اور یہ میری عادت ہے کہ جب بھی میرا سوط آنا ہوتا ہے تو یہاں کے اولیاء کرام اور بزرگوں کی زیارت اپنی سعادت سمجھتا ہوں. بلکہ دوسرے اپنے ملک میں بھی کسی شہر جانا ہو تو وہاں کے اولیاء کرام اور وقت کے اپنے بزرگوں کی زیارت اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں. تو یہاں حضرت مولانا ابراہیم میاں رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت کے خلیفہ تھے, ان کی زیارت کو بھی حاضر ہوتا تھا, لیکن اب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے تو رات ان کے ہم حاضری دی, اور پھر آج حضرت کے مصروفیات کا معلوم کر کے درخواست کی کہ میں حاضر ہوں گا, تو حضرت نے یہ وقت ارشاد فرمایا تو میں زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں. جن حضرات سے مجھے قلبی محبت ہے ان میں حضرت کی ذات مبارک بھی ہے, اور اس کی وجہ اللہ کے دین کی محبت ہے اور کوئی غرض اور بیچ میں نہیں. اللہ تعالیٰ حضرت سے کام لے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ حضرت کو اپنے مبارک کام کے لیے قبول کیا ہے, تو اس لیے ایسے حضرات جہاں بھی ہیں ان دل سے مجھے ان سے محبت ہے, اور ان کی خدمت حاضر ہو کر اپنے لیے دعا کرانا, ان کی توجہات اور شفقتیں لینا یہ سعادت سمجھتا ہوں. اور یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بے انتہا احسانات میں سے, اللہ کے تو سب پر بے انتہا احسانات ہیں, ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها, خود فرماتے ہیں میرے اتنے احسانات ہیں کہ تم گن نہیں سکتے ہو. تو بے انتہا احسانات ہیں, ان میں سے ایک احسان یہ ہے کہ بچپن سے مجھے ایسے حضرات سے اللہ نے قلبی محبت عطا کی. تو بہرحال میں اس نیت سے حاضر ہوا کہ حضرت کی دعائیں لے لوں, زیارت کروں. اب حکم فرمایا ہے تو تعمیل ارشاد میں چند باتیں عرض کروں گا. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ مسجد نور سے اس وقت اور یہ خانقاہ منور ہے, اور یہ ان حضرات کی محنت ہے. حضرت مولانا ابراہیم میاں رحمۃ اللہ علیہ نہیں ہیں, تو میں کل وہاں حاضر ہوا, جگہ خالی دیکھ کر مجھ پر اثر ہوا, لیکن جب میں نے دیکھا ماحول کو کہ وہ ماحول اسی طرح قائم ہے اور وہ حضرات ذاکرین موجود ہیں اللہ پاک کا ذکر درود شریف, تو بڑا جی خوش ہوا, وہ کمی کا احساس ہٹ گیا کہ الحمدللہ جو کام کرتا ہے اللہ اس کا پھل اس کو دیتے ہیں. تو آج حضرت سے بھی اللہ کام لے رہے ہیں, دعا ان کے لیے کیا کریں, اللہ ان کا سایہ عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ دراز رکھے, تاکہ یہ بڑا اہم کام ہے جو ہو رہا ہے. آج لوگ رمضان سے غافل ہیں, جس رمضان کی تاکید حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم, تب کہو صلی اللہ علیہ وسلم, شعبان کے آخری تاریخ میں فضائل رمضان میں حضرت شیخ قدس سرونی حدیث ابتدا میں نقل کی, تاکید فرمائی صحابہ کرام کو واضح کہ تم پر شہر عظیم شہر مبارک یہ آ رہا, اس قدر اس کی عظمت بیان کی. آج اہل ایمان اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، دنیا کی طرف متوجہ ہیں، باہر چند ٹکوں چند پیسے جو یہیں رہ جاتے ہیں، یہ بنگلے یہیں رہ جاتے ہیں، یہ مال دولت سیم ادھر سب. گزشتہ مہینہ میں ہندوستان کا سفر ہوا، پاکستان سے علماء کے ایک وفد گیا، مجھے بھی ساتھ جانے کی سعادت ملی، تو میں مرکز نظام الدین جا کے میں سمجھتا تھا کہ ہمارے راولپنڈی مرکز سے بڑا مرکز ہوگا، لیکن وہ مرکز ہمارے راولپنڈی مرکز سے بھی چھوٹا ہے. اور جس مسجد میں وہ پتلی دبلی شخصیت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو ذکر کے نور سے منور تھے، انہوں نے پہلے بہت ذکر کیا، بہت اس کی برکت سے اللہ نے ان کو ایسا نوازا کہ تین صفوں کی مسجد، بنگلہ مسجد، اور وہاں سے آج کل کائنات میں آپ دیکھیں کتنی برکتیں. پھر دارالعلوم دیوبند کو دیکھا، وہاں چتھا مسجد اور چار صفوں کی مسجد، اس سے اللہ نے کتنا کام لیا، نہ حکومت نہ مال نہ دولت، فقر و فاقے. اور بڑی خوشی کی بات یہ ہوئی کہ وہاں فجر ہم پڑھتے تھے چتھا مسجد میں، تو روزانہ ذکر کی مجلس ہو رہی ہے الحمدللہ. نماز کے بعد دعا ہوتی ہے، بتیاں بجھا دیتے ہیں تو اندر کے حصے میں ذاکرین اشراق کے بعد تک ذکر کرتے رہتے ہیں. بارہ تسبیح کا بڑا لطف آیا مجھے، اور میں نے مبارکباد دی حضرات کو کہ یہ تو بہت ہی مبارک، یہ ہمارے اکابر کا ورثہ تھا. پھر الحمدللہ سہارنپور حضرت اپنے حضرت کے پیرخانے حاضری ہوئی، دو رات وہاں رہا، وہاں ہم سب روتے ہی رہے، یا اللہ یہ کیا لوگ تھے، یہ کیسی زندگی گزار گئے، کھانے پینے کی فکر نہیں، لباس کی فکر نہیں، آرام فکر نہیں، اور اگر وہ آرام کرتے بنگلے بناتے تو آج ان کو بنگلوں کا کیا فائدہ تھا. لیکن آج پوری کائنات میں خانقاہی نظام اور فضائل اعمال اور یہ جتنا نور اور برکت ہے، یا سبحان اللہ. تھانہ باون حضرت حکیم الامت کی جگہ، حضرت حاجی عبد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ، یا سبحان اللہ. گنگوہ شریف حضرت گنگوہ رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ مبارک، کیا نور تھا، کیا رائے پور شریف جس کے بارے میں مولانا علی میاں رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ رائے پور کا پتا پتا اللہ کا ذکر کرتا، پتا پتا. رات کو ذاکرین دو بجے تقریباً اٹھ جایا کرتے تھے، حضرت بھی اٹھتے تھے اور لمبا ذکر ہوتا تھا. تو حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے، ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوانح حضرت رائے پوری میں یہ بات لکھی ہے کہ رائے پور کا پتا پتا اللہ کا ذکر کرتا. یہ کام ان حضرات نے کیا ہے، تو آپ بھی خوش نصیب ہو، حضرت کی صحبت اللہ نے آپ کو دی ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں، وقت کو بھی بچائیں اور یہ نور حاصل کریں. علماء کو چاہیے یہ نور حاصل کریں، اس نور کے بغیر کام غفلت کا ہوتا ہے، اور غفلت آپ جانتے ہیں وہ اس کا مزہ کچھ نہیں ہوتا، وہ ایسے ہی بے مزہ سا کام ہوتا ہے. اور یہ نور ساتھ شامل ہو اصلاح باطن کا، تعلق معلہ کا، تو کہاں سے کہاں آدمی پائیں جائے. اور دربن مولانا یونس پٹیل رحمت اللہ علیہ رحمت انواسع، وہاں بھی میں حاضری دیا کرتا تھا، بہت محبت فرماتے تھے، دعائیں دیتے تھے، آج وہ جگہ خالی، اللہ اس کو پر فرما دی. تو کیا تھے، کیا کام کر گئے، الحمدللہ علم کے ساتھ تبلیغ کے ساتھ اس نور کو بھی پھیلایا. اور لیکن پہلے اس نور کو حاصل کرنا ہے، ادب کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، شیخ کا احترام کرتے ہوئے، کیونکہ نیابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. شیخ، اللہ نے شیخ کو ایک عظمت دی ہے، ایک مقام دیا ہے، ان سے جتنی محبت ہو، جتنا انقیاد تام ہو اور جتنا ان سے عشق ہو، اتنا ہی کام آگے بڑھے گا. حضرت ہمارے حضرت کے پاس ایک دیہاتی آیا، یہ دیہاتی بڑے عجیب عاشق لوگ ہوتے ہیں، سادے سادے ہوتے ہیں لیکن بڑے، علم وغیرہ کچھ نہیں تھا. تو آیا اور اس زبان میں کہا مجھے تعویذ لکھ دو، حضرت شیخ نے واقعہ لکھا ہے، مجھے تعویذ لکھ دو. تو حضرت نے فرمایا پیارے کائے کا تعویذ لکھ دوں، کس بات کا تعویذ لکھوں. تو اس نے اس زبان تاروں نال پیار ہو جائے، مجھے آپ سے پیار ہو جائے، مجھے تعویذ لکھ دیں کہ مجھے آپ سے پیار ہو جائے. تو حضرت نے فرمایا پیارے تو نے تو مجھ پر ہی تعویذ کر دیا، تُو نے تو مجھ پر تعویذ کر دیا، میں کیا تعویذ تجھے لکھ کے دوں کہ تُو نے مجھے وہ بات کہی جو ایک بہت بڑا جی عقل کہہ سکتا ہے، ایک دیہاتی نے وہ بات کہی، عجیب بات اس نے کی، تاروں نال پیار ہو جائے، مجھے آپ سے محبت ہو، رواج میں کشی کچھ ہو. ایک شاعر کہتا ہے رواج میں کشی کچھ ہو، کمال میں کشی یہ ہے کہ ساقی خود پلانے کے لیے مجبور ہو جائے. یہ اس راستے کے آداب ہیں. تو بہرحال آپ خوش نصیب ہو، آپ کو مبارک ہو کہ آپ، یہ صرف اعتکاف نہیں ہے، یہ ایک خانقاہی اعتکاف، اصلاح قلب، اور بنیادی چیز اصلاح قلب ہے. دل ٹھیک ہو گیا بس مزے ہو گئے، یہی لوتھڑا ہے گوشت کا جو اندر ٹھیک بھی بدن کو چلاتا ہے اور گڑبڑ بھی کرتا ہے. اللہ ان فی الجسد لمضغہ، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خبردار آگاہ رہو، بدن میں ایک ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلو، یہ ٹھیک ہو گیا تو سارا بدن ٹھیک، دیکھنا ٹھیک، سننا ٹھیک، سوچنا ٹھیک، ہاتھ پاؤں سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا، یہ ٹھیک. اسی لیے اولیاء اللہ اس پر محنت کرتے ہیں. اور یہ فاسد ہو گیا، یہ گڑبڑ ہو گیا، جیسے آج کل یہ گڑبڑ ہے تو ہر طرف خون خراب ہے، فتنے فساد اور چوریاں اور ڈاکے اور جانوروں سے بھی بدتر زندگی ہو گئی، یوں یہ بگڑ گیا. شیطان ملعون بھی جانتا ہے کہ سب سے نازک جگہ بدن کے بگاڑنے کی یہی ہے، تو وہ شیطان بھی حدیث شریف میں آج اس کو خناس اسی لیے کہتے ہیں، پیچھے کو بھاگتا ہے، یہ ذکر کی مار نہیں برداشت کر سکتا، بھاگتا ہے، یہ ذکر ہے، علم سے نہیں ڈرتا. بڑے بڑے علم والوں کو گھیرا اور بڑے بڑے عقل والوں کو گھیرا ہوا ہے، لیکن اللہ کے نام سے یہ بہت چوٹ کھاتا ہے، بھاگتا ہے. تو اس کو بھی پتا ہے کہ یہ دل بہت اہم جگہ ہے، تو وہ دل پہ آ کے بیٹھتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے، اور دل میں وسوسے، شہوات، خواہشات، گندگیاں بھرتا ہے، کبر، عجب، سب گندگیاں، وہ ہے ہی گندا، گندی چیزیں، خواہشات ڈالتا ہے. جب آدمی ذکر کرتا ہے تو یہ بھاگ جاتا ہے. اسی لیے آدمی کو تمام اذکار کرنے چاہیے، لسانی بھی کرے، قلبی بھی کرے، پاس انفاس بھی کرے، لطائف، ہر وقت اس طرح مشق کرے. خانقاہوں میں یہی چیز تو آپ کو نصیب ہو رہی ہے، تاکہ آپ کا کوئی وقت بغیر ذکر کے نہ جائے، پھر انشاءاللہ اس کی مار سے بچیں. اور آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اللہ تعالیٰ کے ہاں تو دل ہے ہی عجیب، اس لیے تمام اولیاء اللہ دل پر محنت کرتے ہیں. بہرحال یہاں مجھے کچھ کہنا بھی نہیں چاہیے، حضرت الحمدللہ بیان بھی فرماتے ہیں، آپ روز سنتے ہیں، تعمیل ارشاد میں بات عرض کر دی ہے، تو اپنے اوقات کی بھی حفاظت کریں. اور یہ اعتکاف اللہ حضرت شیخ کے درجے بلند فرمائے. اللہ اکبر، کیا رنگ لگا گئے اب پورے جہان میں. میں اچانک آیا، ہمارا ویزا تاخیر ہو گیا، ورنہ میں رمضان بار گزارنا، رمضان بڑا مشکل ہے، مسجد میں آدمی پڑا رہے، بیٹھا رہوں، تصور جانا کیے ہوئے، یہ تو مزے کی جگہ ہے. آدمی بس یہ مہینہ آدمی ضائع نہ کرے. ابھی 10-12 دن ہمارے بار گزرے دینی بیانات میں یہ، لیکن وہ مزہ نہیں. لیکن الحمدللہ وہاں اعتکاف ہو رہا ہے حضرت کی برکت سے، کئی سال ہو گئے، تقریباً بہت عرصہ ہو گیا کہ وہاں ماہانہ پورے مہینے کا اعتکاف ہوتا ہے، اور صرف ایک جگہ نہیں، ہمارے ملک کے اندر جگہ جگہ اسی طرح باغ لگے ہوئے ہیں. اللہ کی کروڑ ہاں رحمتیں ان پر، اور یہ بہت بہترین راستہ ہے. تو آپ صرف اعتکاف میں نہیں ہو، آپ سالکین ہو، اپنے شیخ کے ادب، محبت، عظمت اور انقیاد تام کے ساتھ، اور ان کے زیر تربیت، نگرانی، اپنے دل پر محنت کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو، ہمارے دل کی اصلاح ہو جائے. تو وقت ویسے بھی تھوڑا ہے، میں تو صرف حضرت کے حکم کی تعمیل کی، اصل تو زیارت مقصود ہے، ان کی دعائیں لینا مقصود ہے، تو بس اسی لیے حاضر ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر قائم رکھے، اور یہ باغ، یہ گلشن اللہ اور زیادہ بڑھائے اور برکت عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا فرمائیں. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه الكريم وعلى آله وأصحابه وآل بيته وذرياته أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وعنت الوجوه للحي القيوم، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون جزى الله عنا سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله اللهم اجزينا خير ما جازيت نبينا قومه ورسولنا أمتي يصلي على جميع إخواني من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين يا الله اپنے درہ رحمت و کرم سے یا اللہ اپنے فضل سے یا ارحم الراحمین ہماری اس حاضری کو قبول فرما اللہ کریم حضرت کا سایہ اور جتنے ہمارے اکابر اور مشائخ اس وقت دنیا میں اللہ حضرت و طلحہ صاحب ہیں اور حضرات ہیں اللہ یہ رحمت کے سائے قائم فرما دیں صحت بھی عطا فرما دیں عمروں میں برکتیں بھی عطا فرما دیں اور جتنے سالکین ہیں ذاکرین ہیں اللہ سب کو قبول فرما ہماری جتنی تبلیغی جماعتیں کام کر رہی ہیں مدارس ہیں اور خانقاہیں ہیں اور دینی کام ہو رہے ہیں دنیا بھر میں اللہ ان کی مدد اور تائید فرما مظلومین کی مدد فرما ظالموں کو آپ ہی ان کے ظلم سے روک دیں علیک بالظالمین علیک بالظالمین علیک بالظالمین اللہ ان کا شر ختم فرما دیں مظلوموں کی ہر جگہ مدد دادرسی فرما دیں اللہ جہاں جہاں آل ایمان ہیں ان کے دین ایمان عزت آبرو جان مال مدارس کی اور خانقاہوں کی حفاظت فرما لیں یا رب العالمین یہ مبارک مہینہ ہے اللہ اس کی عظمت ہے اللہ اس عظیم مہینے کا ادب اور احترام ہمیں نصیب فرما ہم سے اس سلسلے میں جتنی کوتاہی ہوئی یقیناً ہوئی یقیناً ہوئی یقیناً اس کو معاف فرما دیں یہ بخشش کا عشرہ ہے اللہ اس وقت عصر کا وقت ہے مغرب کے قریب دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ ہمیں کامل مغفرت عطا فرما دے ہمارے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے ہمارے قصد سے کیے ہوئے نادانی سے کیے ہوئے اللہ بھول کر کیے جان کر کیے یا اللہ ہمیں یاد ہیں نہیں یاد ان سب گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں اللہ رذائل سے پاک فرما دے عجب سے کبر سے حب جاہ حب مال سے ہمارے سینوں کو پاک فرما دیں اس خانقاہ کو دوسرے خانقاہوں سمیت اس مسجد کو دوسری مساجد سمیت اس دارالعلوم کو دوسرے دارالعلوموں سمیت جو کائنات میں ہیں قبولیت بھی عطا فرما اللہ محفوظیت بھی عطا فرما اللہ ہر خیر عطا فرما اللہ ان تمام ذاکرین کو اللہ سہولت سے اللہ ذکر حقیقی عطا فرما دیں ہم سب کو ذکر حقیقی عطا فرما دیں اللہ ہمارے اکابر جنہوں نے ہمیں ذکر سکھایا اللہ وہ حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑے اور حضرت مدنی حضرت تھانوی اور ہمارے حضرت شیخ اور ہمارے جتنے بھی حضرت شاہ برار الحق صاحب اور حضرت حکیم اختر صاحب رحمہم اللہ نور اللہ مراقدہم اور جو جا چکے جو موجود اللہ ان سب کو اللہ عظیم اجر بھی عطا فرما اور ان کے قبور کو منور فرما اور جو حیات ہیں اللہ ان کا سایہ رحمت ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما حضرت عبدالرفیع صاحب ہمارے گزشتہ دنوں بیمار ہوئے زیادہ دعا کریں آنے والے بھی اللہ ان کو صحت عطا فرمائیں اور جتنے بھی حضرات بیمار ہیں اللہ شفا عطا فرمائیں اور سب کی ان محنتوں کو برابر و قبول فرمائیں اللہ پاک ہماری اس مجلس کو متحابین فیہ متجالسین فیہ متزاورین فیہ میں شامل فرما دیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما دیں اللہ اس وقت جتنے فتنے آ رہے ہیں ان سے حفاظت فرما تمام آل اسلام کو ہر جگہ محفوظ و مامون فرما ہر جگہ امن قائم فرما تمام دنیا میں امن قائم فرما اور فتنے اور فساد کا خاتمہ فرما یا اللہ کا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما لیں اور ہم سب کو اپنے صادقین میں اپنے صالحین میں اپنے محبوبین و مقبولین میں شامل فرما دیں آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد a short translation of what Hazrat Maulana mentioned we started mentioning the ayat of the Quran Kareem اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین fear Allah subhanahu wa ta'ala and stay in the company of the sadiqeen, the pious bandas of servants of Allah ta'ala. And he mentioned the hadith of Nabi sallallahu alayhi wa sallam that in the body there is a piece of flesh. If this piece of flesh is correct, then the whole body will be correct. And if this piece of flesh is corrupt, then the whole body will be corrupt. And then Nabi sallallahu alayhi wa sallam said it is the heart. Hazrat says that it's my habit very, very fortunate to visit the awliya kiram, and this is why actually I've come. In regard coming in the company of the awliya Allah, the friends of Allah subhanahu wa ta'ala, as a means of my salvation, my success. So he says, from a small age, Allah ta'ala gave me this. I was very, very fortunate. Allah ta'ala has millions of ihsanat and favors upon every one of us, and upon me also, on himself. But he says, one very, very great favor Allah subhanahu wa ta'ala granted him is, from a young age, he had love in his heart for the awliya Allah, for the friends of Allah subhanahu wa ta'ala. And so to visit the awliya Allah is a very, very great, it's a very, very great honor, and it's a means of our own salvation. And he says that Allah subhanahu wa ta'ala has placed the love of in his heart for Hazrat Mawlana Abdul Hamid Sahib, Tawwab Barakatuhum. And he says, especially when he comes to South Africa, he used to go and visit Mawlana Ibrahim Mia Sahib, Rahmatullahi, who passed away from Khanka Zakaria. And now he comes to visit Hazrat Mawlana Abdul Hamid Sahib. He said, because Allah ta'ala has accepted him for great khidmat of deen, and he's doing so much of work of deen, so we can see here. So that is why he comes to visit his Hazrat Mawlana, and he's brought this garden for us, this beautiful garden in the month of Ramadan, this environment of i'tikaf. There are so many Muslim people who do not even know what i'tikaf is, what Ramadan is, and they are completely unmindful. They are turning towards the dunya and completely turned away from deen, and they are wasting their whole lives in things which they will have to leave. But these gardens, which our akabir, the efforts which they had made, and Hazrat Shaykh al-Hadith Mawlana Zakariya rahmatullah, especially this effort he had made to bring alive this Khanqa'i Silsila in the month of Ramadan, so that a person mustn't waste his time during the month of Ramadan. Hazrat says, recently I went to Nizamuddin and I was shocked. I thought Nizamuddin would be a big place, just three serfs. And then I went to Chatta Masjid in Deoband, they also four serfs. But how much khidmat of deen Allah subhanahu wa ta'ala had accepted from them. So Hazrat says that, and then he went to all other places, Gangoa, Saharanpur, Thana Bhawan, and all our great Akabir, Raipur, which Mawlana Ali Miya Sahib rahmatullah used to say that from every leaf in there, the name of Allah subhanahu wa ta'ala was coming out. I mean, so much of zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. 2:30 in the morning they used to wake up and make the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. So he said, we must take full benefit from these hazrat, and the noor which is in the heart, we must take it away. If a person doesn't have this noor, he will become unmindful, even though he's got knowledge. But this noor of which comes in the heart by the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, this is what we must take from our kabir and our elders. As it says that shaitan, he's not frightened of knowledge also. But the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala, shaitan fears for this. That is why shaitan is called khannas, and he runs away from a person when a person is making the zikr of Allah subhanahu wa ta'ala. He says, a very, very important thing we should do, have a lot of adab and respect. To have this noor, to give it to other people, first we must have the noor ourselves. And this we will get by the akabir, our elders, and with adab and respect, fulfilling all their rights and etiquettes, we must stay in their company. And he says the most important thing is love, and great ishq, and love for our mashayikh and our buzruks. One person came to Hazrat Shaykh al-Hadith, Mawlana Muhammad Zakariya Sahib, rahmatullah alayh, and he said, Hazrat, I want a ta'weez. So Hazrat asked him, what ta'weez you want? So he said, I want a ta'weez to get your love. Have your love. So Hazrat Shaykh rahmatullah alayhi was surprised, and he said that you actually made ta'weez on my heart. What a wonderful thing you said. So this is a very, very important thing, to get the love of the Shaykh. So then inshallah, by means of this, the noor will be created in our heart. And the main thing is, it's the month of Ramadan, but islah of the heart, as we mentioned the hadith of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, that in the body there is a piece of flesh. If that flesh is correct, then the whole body will be correct. But if this flesh is corrupted, then the whole body will be corrupted. And when a person, and this is the heart of a person, this is why our Buzrugani Deen, they made great efforts on the heart of a person. All the awliya Allah, this was the great effort they made on the heart of a person. Otherwise a person goes, he becomes worse than animals also. So much of corruption is caused in the world. And shaitan knows this here. So that is why shaitan attacks the people like this here. So as Hazrat says, again in the ending he says, that he made dua for the khanka also. And he says that it's very, very important for us to stay with adab and muhabbat. And we must all make effort on the heart to get in the month of Ramadan with all our adab, ibadat, etc. Allah Ta'ala give us tawfiq. Hazrat also mentioned, the month of Ramadan, a person must look after his time. Every single moment of Ramadan is very, very valuable. A person mustn't waste any time at all during this blessed month of Ramadan.
Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du, faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله المولانا العظيم. We will just go a little bit back again with regard to the tongue, the gunas of the tongue, and what we have to make islah of the tongue. We discussed the other aspects, but also one very important thing is arguments and fights.
And in that a person becomes vulgar, becomes rude. This is also, unfortunately, a very common thing. And that we don't control our tongue. We have arguments with people. And mostly our arguments will be because of our nafs. It is not on the basis of truth. In fact, Hazrat Shaykh Rahmatullah Ali has written that people who even break up family ties, and they say it is because of some deeny reason, because those people don't practice on deen, but he says actually behind it is also some nafsani reason. And it isn't outwardly to justify, because they are religious people, and to justify they say because of a religious reason we are breaking off ties with them. It's very hard that a person be sincere in that. So this arguments also we have, and we say it because of deen we are having, because those people are doing wrong. But actually in most cases it is also our nafs at the back. So may Allah protect us. And this in arguments, one is a person argues, and it comes in the Hadith Sharif, this one of the signs of a munafiq is that whenever he has an argument, he starts swearing, he becomes vulgar. So this is a very serious thing. And also the starting point is that we come here to the Khanqa, then mashallah, and with the Shaykh, most of our adab we learn with the Shaykh. For example, we make khidmat of the Shaykh, that is to bring humbleness in us. But humbleness must come, and then we make khidmat of other people also. Not only when we come here to the Khanqa, we make khidmat of the Shaykh, and other places we expect other people to make our khidmat, etc. That must come into us. Yeah, when we come also in the Khanqa or many other places, we go in Jamaat also, then we control ourselves. We don't fight with anyone, with our friends. What a picture they get of us, that this person got such good character, etc. In the Khanqa also, in front of the Shaykh. But then, many cases, with the family, it's a complete different story. So what we learn here, to control our tongue, we don't argue, we don't fight, we stay so humbly, we stay like big Sufis here. But when we go to the family, then it mustn't be the opposite. We must be improving ourselves, our akhlaq, our character with the family. People then who have got businesses and they got workers. With the workers, how many of us, our language is very bad. And how many people phone and they say that this person here, what he is by you, you can never imagine what he is at home. Here is a complete different story, completely different. So that should not be the case. The change should be coming in our lives. Here is to learn. And it's not just here for the Khanqa. We came in Ramzan, we became big Sufis here, and the minute Eid and we go home, then we turn another leaf again. And we are doing terrible there. It shouldn't be that. What we learn here, we must carry it forward. If you are writing your cash book also, at the end, you made so much profit, you write carry it forward. On the next page, next month, you write brought forward. Now it mustn't happen there, you didn't carry forward your balance what you had. And you don't bring it forward. When you go out of the Khanqa, then carry it forward from here, bring it brought forward there. So that it must be there. Don't lose it somewhere on the way. That now we haven't got that. And what terrible language some of our brothers have got, we can't believe it what they say. What kind of language they use with the wife, with the children, with the workers. Usually say that fortunately, hopefully I hope, there isn't a dictionary of swearing words. But if there was a dictionary, some of our friends use such swearing words that their dictionary won't also have those swearing words. So terrible it is. And in fact, one mother told her sons, the son said, that when your father is in debt, when he swears like that, record him. Then let Hazrat hear. Then he can know that in front of you, that how humble, and just give a recording of that, that how he swears and how he carries on. So this shouldn't be the case. So this tongue, we must learn to control it also. MashaAllah, one of our friends kept a fasting roza also. So if we have this bimari, this sickness in us, keep a fasting roza also. And make dua that, Ya Allah, I can carry it forward. What kind of an accountant is that? that at the bottom he writes, carry it forward so much, but he didn't bring it forward. His books won't balance. Everything going to be upside down. So carry it forward and to our outside life. And not only we become big Sufis here and like big Buzurgs here, but when it's home, it's a different thing. That is where our results, our report will come out, not here. Report will come out at home. And everyone must see his own report that will come out. Which the Quran Sharif says, Iqra' Kitab. That will be actually for Qiyamah's day, but here also, read our report. Kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Take your own stock. When you are with your family, when you are at home, when you are out of the khanka, yeah, there are no human to be seen. And unless, of course, in our minds we are looking. We open up the internet of the heart and we're looking at filth and dirt. But yeah, physically, there are no human yet. When we go out, then will be our test. How much have we made? Like if a person goes for an eye operation, then they usually bandage him until his eyes come right. When they come right, then they open up the bandage. So here, we are bandaged. But when we go out, the bandage will be taken off. And many of us, when we travel, will be at the airports. There it will start. There is a different world completely. When we are traveling, wherever we go, we'll see it will be a different world. Then we will be able to see whether my operation was successful or not. Yeah, we can't make it. When we leave the Khanqa, we can't say whether my operation was successful or not. It will be there we will decide. So the swearing also, and that also is how much the Nabi Kareem sallallahu alayhi wa sallam, amongst his manaqib, special his virtues, that he shouldn't swear. He was not vulgar. He was not rude. So that is very, very important, that akhlaq we must bring into us also. And that, read Durood Sharif also, and then this is a great sunnah, that the usage of our tongue must be correct. And it must be such that no lies come on our tongue. No this vulgar language, swear words, etc. Eh? When a person feels, yeah, we are like harnessed. So we control ourselves. At home, we got the reins in our hand now. Then we let loose and we say whatever we want to and how we want to. We don't care whether we're speaking the truth or not, whether we're making a false accusation or not. And all these are gunai kabira. And we don't even think of it as a good. And this darkens the heart, blackens the heart. Then a person doesn't feel nice also. His whole mind is dark and black. His heart is dark and black. We don't think what language we use, how we are talking. So that is also one very, very important aspect. May Allah save us from all the sins of all types, inshallah. Then with regard to the eyes, we were talking and we have to correct our eyes. And we gave a few examples yesterday, like if your indicators are not working right, etc. A few things. So if your eyes are not working right, and also a few more examples. In this month, Allah has given us this Ruhani Dasturkhan, the spiritual Dasturkhan here. And what delicious meals from Allah, Allah has sent them now. And much more than the physical, and those who get a taste of this, then they will enjoy. At one time, in Mauritius, our Shaykh Rahmatullah Ali was giving some targheeb, advisors, etc. after Fajr. And Hazrat was carrying on. There were quite a few satis, they were showing interest, and Hazrat was speaking. So Mir Sahib came and he said, breakfast is ready. Hazrat said, leave breakfast alone. And we know that, how you look for the eggs in breakfast, and you look for your toast in breakfast, and your butter, and your cheese. But Hazrat said, leave the breakfast alone. Yeah, Ruhani. After a while, again Mir Sahib came. Only he had the courage to tell Hazrat that the breakfast is getting cold. Hazrat said, leave the breakfast alone. Yeah, I'm speaking about Ruhani, the breakfast I'm giving. Third time, then Hazrat became very angry. Hazrat said, leave the breakfast, let it get cold, whatever it wants to happen. So, this dasturkhan Allah has given us is not just food that we are eating, spiritual food. And as Isa a.s. made dua on the request of his Hawariyin, رَبَّنَا أَنزِلْ عَلَيْنَا مَعِدَةً مِنَ السَّمَاءِ. The ma'ida مِنَ السَّمَاءِ, manna, salwa, what Allah sent down for them on that occasion. So, yeah, ruhani, spiritual food. But many of us, we are not even seeing this food. We are blind. We need operation of the eyes. Many of us are such, we are seeing cockeye. You are seeing the wrong thing. You want to put sugar in your tea, you took the salt and you put in your tea. And you found there was less salt in the food, you took the sugar, you put it. Your eyes are not right. You need operation. You need treatment. One person went to the doctor, Hakim, and he told him, my stomach is very, very sore. I ate 10 raw rotis. The rotis raw ones, I ate 10. Now, definitely, my stomach very painful. So the doctor brought the eye ointment and started putting in his eyes. He says, doctor, my stomach is sore, please. My stomach is very sore. What you putting eye ointment in your eyes? Eye ointment in my eyes. I need for my stomach, I need treat. My stomach is paining. I eat 10 raw rotis. Doctor say, I have to treat your eyes first. You couldn't see 10, not one, two, not one bite. 10 raw rotis. Your eyes need treatment first. So yeah, in our khanqa also, spiritual treatment for the sheikh, for himself, and for all of us. First we have to treat our eyes. If our eyes are not right, and you can't see the difference between your wife and your sister-in-law, or between your wife and your neighbor's wife, or between your wife and your secretary, or anyone else, your eyes need treatment. So if the eyes get treatment, the other things will follow, will come right also. So this is very, very important. And sometimes, because a person makes a mistake, and the food that he had to dish out in his plate from the platter, but he thinks the achar is the food. And he puts a whole lot of achar in his food. Achar is just for a little taste on the side, some chutney, some achar, etc. But he makes that the main dish. What will happen to that person? So, therefore, the eyes have to be treated. It is very, very important. So in the ayat of the Quran Sharif, where, and this is a rare occasion where Allah has given a command separately for the man and separately for the woman also. Other places Allah has referred to women, but that is their qualities Allah has said. At-taibat, fasalihat, qanitat, hafidat, etc. Many places. But as a command, this is a rare occasion. Otherwise, everywhere in the Quran Sharif, Allah gave the command or into the man. And in that is included the command for the woman also. Ya ayyuhalladhina amanu, aminu. Man, the siga. The word that is used is for man, muzakkar. But the woman are included in that also. And aqimis salah, aqimus salah is also for the man really, but the woman are included in that also. Kutiba alaykumus siyam, alaykum muzakkar, but the woman are included. But this year Allah Ta'ala made what great ihtimam, Allah made a distinction. And gave the two commands separately, for the man separately and for the woman separately. So that alone, and this also, see the andaz, the way that Allah has used it. One place Allah Ta'ala said, Inna Allah la yastahi min al-haq. The truth, Allah Ta'ala will speak about it. Allah won't shy away from the truth. Allah won't hide from the truth. Allah will say the truth as it is. And we see also that Allah Ta'ala, His beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, for example, when Allah Ta'ala told the believing people, when you are invited, the Sahaba, by Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثِ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِ النَّبِيِّ. This is hurting Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. He wants to carry on where he has got the nabuwat of the whole ummah. Till Qiyamah he has to do his duty. Now he's feeding, your meals are finished, now get up and go. Now sitting around and talking, dilly-dallying around, just sitting around, this was not liked. But Allah Ta'ala said, my Nabi is shy to tell you, but I'm not shy. I will tell you that after you have eaten, now go away. So how many places, there are other instances also, that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, his akhlaq was such, he wouldn't just tell somebody, now you have eaten, go. But Allah Ta'ala says, I will say. But here is a case where Allah did not give the command himself. Allah said, Qul, O my Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, you tell the people. This command, like for example, your son, grown up son, is doing something wrong, bad, etc. You also feel shy to tell him. You get your other son, who's married, everything. Explain this boy here. that what he's doing. Or you get your you get his uncle, your brother, or the mother's brother, that please tell my son, what is he doing? You please explain to him. I even feel shy to tell him. Yeah, this is such a guna. And this was, if we understand it, that the eyes were meant to see only Allah, the beauty of Allah, the love and kindness of Allah. Now Allah himself, that they to see me, but they looking at other, the worst girl, they are looking filthy, dirty woman. Women who have got AIDS, women who have got HIV, women who have got no or self-honor or anything. Street women who are so bad. They're looking instead of me. So Allah Ta'ala also felt shy. Yeah. So to say, and Allah said, oh my Nabi, you please tell the people. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ Tell these believers that يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ Where are they looking around? Where they looking at other women? Where are they looking at other entertainment? Where are they looking at other things? Whether it is whatever type at the moment, the most thing that is almost everyone is caught up with the WC, with this toilet. They're looking there at those people. The kuffar and their things are attracting them. They're not attracted to me. I've given them life. I've given them everything. I've given them their eyes. And they're looking at other things. They're looking at other women. They are amused by other people. They give that preference to me. Please explain them. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ Tell the believers. يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ يَغُضُّ They must put cast the gazes low. What is Allah's kalam? Allahu Akbar. What perfect kalam is Allah's? Allah didn't say, close your eyes. For example, if Allah had to say you must close your eyes, you're walking with closed eyes. And in front of you a woman is coming also. And now when you see that woman, you close your eyes. Then there was a stone or there was a hole and you tripped in there and you fell down. That woman will also think this man is gone head over heels for me. And if she also close her eyes and she also trips and you happen to fall on top of her, the whole thing will go, the whole object will be destroyed. For what Allah's command was, so Allah didn't say, close your eyes, cast your gazes low. Well, it was Maulana in Bulawayo, in Zimbabwe, where very old man, very pious, mashallah, very jolly, witty also, and very intelligent. He told me once that the people who manufacture motor cars, they have learned from the Quran Sharif how to manufacture motor cars. So I said, Maulana, where is that? We never came across that in the Quran Sharif. He said, didn't you read this ayat? قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ So I said, how? He says, like the car, when they make it, and they put the headlights on, the two lights. And if you are traveling at night, no traffic in front, you got your bright lights on. But when a car comes from the front, then you dub them. This is exactly what Allah said. You got your bright lights on, and you are seeing everywhere. But when another car, another woman comes, then Don't put your lights off. That poor person from the opposite side will think was a ghost car. The car just got missing. Where's the car gone missing? If you put your lights off, so you dip your lights. You just lower your lights, then, and he lowers his lights, you will pass one another safely. But if you leave your lights bright, and that car also leaves the lights bright, you can get dazzled. You can make a head-on collision. How many people can die? On the road, some people will die, some damage to motor cars, loss of property, there will be. But yeah, there'll be loss of iman it can lead to. It can land you into Jahannam. It can land you into the azab of the qabr. So Allah Ta'ala said, when you are walking and your lights are bright, you are looking around, and a woman also comes, then you just lower your lights. And also, if two cars are passing one another, if the one car didn't dip its lights, but the one did, still there is safety. But if both keep their lights on, and they got extra bright lights on, they got extra lights also, very, very dangerous. You get dazzled completely. You don't know what is going to happen. So Allah Ta'ala gave us this command that whenever you see a woman come, etc., or any other thing, you are driving on the road, some entertainment, these billboards that you see, all those things, يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ From all those things, just cast your gazes low. If you are driving and the command was you must close your eyes. Because a woman was passing, or a woman driving in another car, and you close your eyes. You don't know where you have to go. What a command of Allah. That just cast your gazes low. And then again, min absarihim. Min tabi'idiyah. Not all your gazes. You don't have to look all the time down also. That also will cause a sickness in a person. If a person just looks down, and how Allah's Qudrat, in order to say Allahu Akbar, just say how Allah has shown us to use our eyes to see the Qudrat of Allah Ta'ala. That, forget, you are living in a world of technology where you are supposed to see Allah all the time. You are living in a beautiful place with beautiful waterfalls and beautiful gardens and beautiful ravines and beautiful valleys and mountains and greenery. You see Allah Ta'ala. But unfortunately we don't see. Which Allah complains about in the Quran Sharif, وَكَأَيِّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. How many of my signs are put in the heavens, in the skies and on the earth. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا. People pass by them. وَهُمْ عَنْهَا مُؤْرِضُونَ. Maulana is here from Kashmir. The beauty of Kashmir, the world knows it. Switzerland, Kashmir, everywhere, every country Allah has kept beautiful places. When the mountains are kept with the snow, etc. And in the summer, all those streams, etc. What beauty! But man does not take notice. The most a Western non-Muslim tourist will say, a breathtaking sight. Once we were with our friends in Reunion, they took us to this place from one place, very, very beautiful falls there were. We were about four or five alims, and everyone had something to observe. One alim, who he was not connected with Mashayikh and not with Khanqah, he himself admitted, I got nothing to say, I'm blank. I'm dumb. I got nothing to say. Everyone else attributes saw the Qudrat and the beauty of Allah Ta'ala. So if the eyes of the heart are open, then you'll see Allah Ta'ala. If the eyes of the heart are closed, then in spite of all this beauty, you won't even see anything. So a person, the eyes of the heart are open. And when the eyes of the heart are open, Allahu Akbar. Then just imagine a person, a Bedouin, who hasn't got much, who hasn't got knowledge, he lives in the deserts all the time. And where is the place? The desert also. And who is it? A Bedouin. And what is he riding? A camel. And a camel, ajib khilqat. What a creation of Allah Ta'ala. What beauty do you see in a camel? But in that, the person is a Bedouin. The thing he's riding is a camel. And he's riding it in a desert. But you can see Allah Ta'ala also. Allah Ta'ala says, أَفَلَا يَنْزُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Don't you see this camel? How we have created the camel? The camel, what a reservoir of water we have given it. And the camel, GPS, which till modern science can't make a GPS like the camel. It's your guide in the desert, where there are no road signs also, there are no roads also. And nothing, but it will guide you and it will take you. And the camel, Allah has made it the one animal with two knees. We all got one knee. Camel has got two knees. Allah made it because it's a high camel. It's going to move in the desert. And if it was down lower, then when there are sand storms and the sand blows, it will bog down the camel. It won't be able. So when it's high and its legs are very thin, the sand passes through easily. So Allah made the camel like that. But now you have to sit and get your goods on top and you have to climb on top. So you need a step ladder. Allah made its legs a step ladder. And a collapsible step ladder. That when you have to mount it, it will just bend its knees and it will come right down. When you have put the goods, you have set everything, then it will erect its step ladder and you'll be high up again. So don't you see the camel, how we have made it? And how many other things? And how long you going to look at a camel? A camel is not something you can admire. It isn't so beautiful. How long you going to look? Allah said that Bedouin, you will still see Allah. أَفَلَا يَنْزُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ. Now you are tired looking at the camel. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ. Look at the skies, how we have raised them. And in the open desert, where there is nothing, look at the skies, how Allah has kept it. And the skies, how Allah has made it. For example, you have, it's already time. Inshallah, we'll carry on tomorrow. Make some dua now. Today is Jummah, inshallah. From this point, inshallah, we'll carry on. But main thing, use our eyes, which Allah has given it, and see Allah. And that person will see Allah who closes his eyes to filth and dirt. That person who sees filth and dirt, how can he see Allah Ta'ala? May Allah give us all of you.